الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد. حضرت وحشي ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، انا ناکل ولا نشبع، عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتی، کھانا کھاتے ہیں بھوک نہیں مٹتی، کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، ظاہر ہے کہ اگر کھانا کم ہوتا اور پھر پیٹ نہ بھرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سوال کی ضرورت نہیں تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھانا اتنا ہوتا تھا جس سے پیٹ بھر جانا چاہیے مگر پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا اتنا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جانا چاہیے، اس کے باوجود بھی پیٹ بھرتا نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہاں سے رہنمائی لیتے تھے. انا ناکل، ہم کھاتے ہیں، ولا نشبع، مگر پیٹ نہیں بھرتا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، لعلکم تفترقون، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو. لعلکم تفترقون، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو. اب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر الگ الگ پلیٹ میں بیٹھیں، یہ بھی افتراق ہے، یہ بھی الگ الگ بیٹھنا ہے، مگر یہ بہت کم درجے کا ہے. اعلی درجے کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر بیٹھے، کوئی 6 بجے کھانا کھا رہا ہے تو کوئی 6:30 بجے، کوئی 6:30 بجے کھانا کھا رہا ہے تو کوئی 7 بجے، کوئی عشاء سے پہلے کھا رہا ہے تو کوئی عشاء کے بعد. شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے نہیں کھاتے. تو اکٹھا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سب کو کھانا کھانا چاہیے. اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ الگ الگ پلیٹ میں بیٹھ کر سب کھانا کھائیں، اور اس کا اعلی درجہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں 5 افراد، ایک پلیٹ میں 4، ایک پلیٹ میں 3، ایک پلیٹ میں 2. مگر اگر کسی کو طبعی گن محسوس ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے. مگر کم سے کم درجہ جو ہے اس پر تو عمل کرنا ہی چاہیے. آج اے فیملی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکٹھا ہو کر کھانا کھانا یہ مستحب ہے, اور اکٹھا ہو کر کھانا کھانا یہ برکت کا سبب اور برکت کا ذریعہ ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات جو ان کے سامنے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا کہ نعم, جی ہاں ہم الگ الگ ہو کر کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتمعوا علی طعامکم, تم تمہارے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو, ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو. اور ساتھ میں دوسری بات بتائی کہ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, اور اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. یبارک لکم, اللہ تعالی تمہارے کھانے میں برکت ڈال دیں گے. اور جب کھانے میں برکت نہیں ہوتی تو انسان کھاتا چلا جائے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر پیٹ بھر گیا تو دو گھنٹے میں پھر بھوک لگے گی. جب کھانے میں برکت نہیں ہوگی تو ایک آدمی کو دو آدمی کا کھانا بھی ناکافی ہوگا, اور جب کھانے میں برکت ہوگی تو دو کو ایک کا کھانا کافی ہو جائے گا. جب کھانے میں برکت نہیں ہوگی تو جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے جو قوت بن رہی ہے وہ قوت اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگی, اور اگر کھانے میں برکت ہوگی تو اس کھانا کھانے کے نتیجے میں جو قوت پیدا ہو رہی ہے وہ قوت خرچ ہوگی اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے دین کی خدمت میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جب یہ شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ کھانے میں برکت پیدا نہیں ہو رہی ہے. اور برکت کے پیدا نہ ہونے کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ کہ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں گے, اور دوسرا سبب یہ کہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہوں گے. مگر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الگ الگ بیٹھنے کے متعلق, یہ نہیں پوچھا کہ شاید تم اکٹھے نہیں کھاتے ہوں گے اور شاید تم اللہ کا نام نہیں لیتے ہوں گے. وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی تھی. اس صحبت بابرکت کے نصیب ہو جانے سے قلب ایسا جاری ہو جاتا تھا کہ یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. اس لیے بات ایک ہی ہو سکتی تھی کہ لعلکم تفترقون, شاید تم اکٹھے ہو کر کے نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی, اور اس کے ساتھ قیامت تک آنے والی امت کا خیال کرتے ہوئے بے برکتی کا دوسرا جو سبب ہے اس کا بھی ازالہ فرما دیا, اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اکٹھا ہو کر کھانا کھایا کرو اور ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھا کرو, اس لیے کہ بعد میں آنے والے اگر میرے اس ارشاد کی وجہ سے صرف اکٹھا ہو کر کھائیں گے اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تب بھی کھانے میں بھی برکتی ہوگی. یہ دو کام علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ سے برکتوں کو لاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے نصرتوں کو لاتی ہیں. ان دو چیزوں سے برکت بھی پیدا ہوتی ہے، ان دو چیزوں سے اللہ کی بارگاہ سے نصرت بھی اترتی ہے، اور ان دو چیزوں سے باہمی الفت اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب باہمی الفت اور محبت پیدا ہوگی، باہمی الفت اور محبت پیدا ہوگی، تو جو ظاہری یونٹی تھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی، اس کے ساتھ ساتھ دل میں جب الفت پیدا ہو جائے گی تو باطنی یونٹی بھی ہو جائے گی۔ اور جب مؤمنین کے دل آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نصرت اترتی ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ذکر میں تو اتنی تاثیر ہے اور اللہ کی یاد میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے ہر وقت اللہ کی طرف سے نصرتوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی، آسان سے آسان چیز، جیسے کھانا کھانا، یہ بہت معمولی چیز ہے اور بہت آسان۔ بیٹھ گئے دسترخوان پر، روٹی کھا لی، بیٹھ گئے دسترخوان پر، کھانا کھا لیا، یہ چھوٹی چیز اور آسان۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اکٹھے ہو کر کھاؤ اور میرا نام لے کر کھاؤ، اس لیے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ گے، میرا نام لے کر کھاؤ گے تو برکت پیدا ہوگی، میری نصرت تمہیں ملے گی۔ تو آسان سے آسان اور چھوٹے سے چھوٹے کام میں، جس میں بظاہر ایک عقل مند شخص اپنی عقل سے سوچنے جاوے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مدد کے ہم ہر کام میں محتاج۔ مگر ایک عام آدمی جو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی معرفت نہیں رکھتا، ایک عام مومن، عام مسلم، وہ یہ کہے گا کہ اس میں اللہ کی نصرت کی ہمیں کیا ضرورت، اس میں اللہ کی مدد کی کیا ضرورت۔ بیٹھ گئے دسترخوان پہ، کھانا کھا لیا، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اور آسان سے آسان چیز میں اگر ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تم یونٹی کے ساتھ کھاؤ اور اکٹھے ہو کر کھاؤ اور میرا نام لے کر کھاؤ، تو اس سے جو دوسرے مشکل کام ہیں اور ڈیفیکلٹ کام ہیں اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اس میں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے نام کے ذکر کرنے کی کتنی ضرورت پیش آئے گی، اور اس میں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے بندوں کو آپس میں یونٹی کے ساتھ رہنے کی کتنی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی شانہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی ان دونوں چیزوں کی تاکید فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم۔ دونوں چیزوں کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتن، جب تمہاری کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، فثبتوا، تو جمو ان کے مقابلے میں، اور جمنے کے لیے کیا ضروری ہے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ذکر ہوگا برکت اترے گی، ذکر ہوگا نصرت اترے گی، اور واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو مت، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ آپس میں اگر تم اختلاف کرو گے تو بے برکتی ہو جائے گی، بے برکتی ہو جائے گی، اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی، اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی، فتفشلوا، تو تم ہمت ہار جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوائیں نکل جائے گی، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اور پھر تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو ان دونوں مثالوں سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور آسان سے آسان چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز اور مشکل سے مشکل چیز تک، جتنے بھی ایک مؤمن کے کام ہوتے ہیں، ان سب میں دو چیزیں بہت ضروری، ایک ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور دوسرا ہے یونٹی، دوسرا ہے اتفاق، دوسرا ہے اکٹھا ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لشکر روانہ کیا گیا، اور جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو تو ان کے مقابلے میں بہت ہی کم تعداد. جب شمار کیے گئے تو ادھر ہزاروں اور ادھر لاکھوں. مشورہ ہوا, اس لیے کہ مشورہ کرنا سنت ہے. وشاورہم فی الامر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ کیجیے, اور سب کی باتیں سننے کے بعد بہت غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور سب سے مشورہ لینے کے بعد آپ کی رائے جب ایک معاملے پر ٹھہر جائے تو پھر اس پہ بھروسہ کر کے اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ پہ بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مؤمنین مقربین کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. مشورہ ہوا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک طرف ہزاروں دوسری طرف لاکھوں. تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ہمیں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صورت حال سے آگاہ کرنا چاہیے اور انہیں پوری صورت حال سے مطلع کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں حضرت امیر المؤمنین جو حکم فرمائے دل و جان سے اس پر عمل کرنا چاہیے. خط روانہ کیا گیا, خط روانہ کیا گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط کا جواب لکھا, اور جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت حکمت عملی سے پیچھے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ کہاں ہزار لاکھوں سے مقابلہ کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا انتظار کر لو, میں پیچھے سے کمک روانہ کر رہا ہوں. آپ نے خط میں جو سب سے پہلا جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان الرأی لمثلنا الاجتماع, ان الرأی لمثلنا الاجتماع, ہم جیسوں کے لیے مشورہ اکٹھا ہونا ہے, آپس میں مل جاؤ. اس وقت تو تم لشکر میں ساتھ ہی ہو, مگر ذہنی طور پر قلبی طور پر یہ سمجھو کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں, یہ سمجھو کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, یہ سمجھ لو کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے. یہ سمجھ لو کہ میں اس وقت تک میدان کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ اس میدان میں میرا ایک مسلمان بھائی بھی زندہ رہے گا. جسمانی طور پر بھی اکٹھا ہو جاؤ, ذہنی طور پر اکٹھا ہو جاؤ, قلبی طور پر اکٹھا ہو جاؤ. ان الرأی لمثلنا الاجتماع, ہم جیسوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ. اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی حکمت والی بات بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہم جیسے لوگ ایمان والے اگر اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو قلت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے, مائنورٹی میں ہونے کے باوجود بھی کبھی ہمیں کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا. اور ہم جیسے لوگ یعنی ایمان والے اگر اکٹھا ہونے کے بجائے الگ الگ ہو جائیں اور ڈس یونٹی کے شکار ہو جائیں تو کثرت کے باوجود بھی دوسروں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. کثرت ہے, سارے وسائل موجود, پیسے بھی بہت زیادہ اور ہتھیار اور اسلحہ بھی بہت زیادہ اور افرادی قوت بھی بہت زیادہ اور ہر لائن کے وسائل کی بہتات, مگر آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں تو کبھی بھی فریق مخالف پر غلبہ نہیں ہو سکتا کسی بھی میدان میں. کسی بھی میدان میں ایک مسجد کے مصلی اپنی مسجد کے لیے کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, 500 افراد ہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ ہیں, انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہیں, مگر آپس میں افتراق اور انتشار کے شکار ہیں تو کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے. اور ہیں تعداد میں کم, وسائل مفقود قلیل بلکہ مفقود, مگر متحد ہیں, آپس میں یونٹی ہے, ایک دوسرے کی محبت ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے, تو کم ہونے کے باوجود بھی کثرت کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو ایک بات, ایک صفت, ایک خصوصیت جو برکت کو لانے والی ہے وہ ہے آپس کا اتفاق. آپس کا اجتماع، اور دوسری چیز اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ذکر، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد ہے برکت ہوگی، برکت ہوگی اللہ کی نصرت. اب اللہ کی نصرت آئے گی، 10 مہمان آ گئے اور کھانا پکا ہے 5 کے لیے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا نام لے کر کے شروع کرو، جیسے ہی نام لے کر شروع کریں گے برکت ہوگی، اور برکت ہوگی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نصرت آئے گی. یہ 5 آدمیوں کا کھانا 10 کھا جائیں گے، 10 کے لیے کافی ہو جائے گا، 15 کے لیے کافی ہو جائے گا، 20 کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ایک دسترخوان پر سب مل کر کھایا کرو، سب مل کر کھایا کرو. اس وقت کا ہمارا جو ٹرینڈ ہے اور ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول کے اثر کی وجہ سے متاثر ہو کر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ باپ الگ کھا رہا ہے، بیٹا الگ کھا رہا ہے، بیوی الگ کھا رہی ہے، شوہر الگ کھا رہا ہے، اسے ختم کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ آئیے، اکٹھا ہو کر ایک وقت طے کر کے ایک دسترخوان پر کھانا کھائیے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر 2-2 3-3 4-4 ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھا لیں تو اور اچھا. اور ساتھ میں یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ذکر، وذکر اسم اللہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو. یبارک لکم، یہ 2 کام اگر تم نے کر لیے تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. جب تمہارے کھانے میں برکت ہوگی تو تم تھوڑا کھاؤ گے پھر بھی تم سیر ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. عام متن جو مسنون کتابوں میں دعا ملتی ہے کھانے سے پہلے کی، وہ ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ، مگر حدیثوں کے اندر ان الفاظ سے یہ دعا کہیں نہیں ملتی، بسم اللہ وبرکت اللہ. یہ مسنون دعا ہے جو حدیث میں ملتی ہے، بسم اللہ وبرکت اللہ. تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وبرکت اللہ، اگر کوئی علل اطلاق صرف بسم اللہ پڑھ لے گا تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا. اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا. مگر بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھے گا تو ایک تو اللہ کا نام لینے کا الگ فائدہ، اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے اور نقل کرنے کا الگ فائدہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں رات کو شام کو داخل ہوتا ہے تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد داخل ہوتے تھے، تو جب داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر بسم اللہ پڑھتا ہے، داخل ہو کر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم، بھائی اس گھر میں تمہیں سونے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، اور جب کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس گھر میں ہم سو نہیں سکتے. لا مبیت لکم، تو داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسنون دعا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اب یہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوئے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، یہاں تمہیں سونے کی جگہ نہیں ملے گی. اور جب کھانے پر بیٹھتا ہے اور کھانے پر بیٹھ کر کہتا ہے بسم اللہ وبرکت اللہ، یا کہتا ہے بسم اللہ یا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتا ہے کہ لا عشاء لکم، بھائی بھوکے ہی رہو، یہاں تم کو کھانا نہیں ملے گا. اس لیے کہ جیسے ہی بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے وہ کھانا ہمارے لیے خراب ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جائے اور کھانے پر بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تمہیں سونے کی جگہ بھی مل گئی اور تمہیں کھانا بھی مل گیا، بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ اور اب کھاؤ. اب بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان کھانے میں شریک، اور جب شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تو برکت کیسے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا کھانا اسی وقت حلال کر سکتا ہے جبکہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھے. بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے پڑھا, کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا. اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح ہو جاتا تو ہم نہ کھا سکتے, غیر مسلم کھا سکتے تھے. تو اگر کوئی شخص کھانے پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھتا ہے, تو یہ کھانا اب شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے, وہ نہیں کھا سکتے. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ اس کھانے سے گن محسوس کرتے ہیں, اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ کھانا محفوظ ہو جاتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تاکید فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو, اس لیے کہ تم بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا, اور شیطان جب کسی کام میں شامل ہو جاتا ہے تو برکت کیسے ہوگی, اور جب برکت نہیں ہوگی تو پھر پیٹ بھی نہیں بھرے گا. برکت نہیں ہوگی تو پیٹ بھر جائے گا مگر تھوڑی ہی دیر میں بھوک لگے گی, پیٹ بھر جائے گا مگر اس سے جو طاقت حاصل ہوگی اس سے کوئی نیک کام نہیں ہو سکے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے, کھانے پر دسترخوان لگا ہوا تھا. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے تھے تو اس وقت تک ہم کھانے کو شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو شروع نہیں فرماتے تھے. بس سب سے پہلے آپ ہاتھ میں ایک لقمہ لے کر شروع فرماتے تھے, پھر ہم سب شروع ہو جاتے تھے. اس لیے سنت یہی ہے کہ دسترخوان پر اکٹھے ہو کر کھانا کھانا چاہیے, اور دسترخوان پر جو سب سے بزرگ شخصیت ہے علمی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, یا عمر کے اعتبار سے, جب تک وہ شروع نہ کرے اس وقت تک دوسروں کو شروع نہیں کرنا چاہیے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی, اور اتنی تیزی سے آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دھکا دے دے کر لا رہا ہے, اور آئی اور آتے ہی اس نے یوں کھانے کے اوپر ہاتھ مارنا چاہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. بس ابھی ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا ہی کہ ایک دیہاتی آتے ہوئے نظر آیا, اور وہ بھی ایسا تیز دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی ہانک رہا ہے, بھگا رہا ہے, دھکے دے رہا ہے, اور آتے ہی اس نے بھی کھانے کے اوپر ہاتھ مارا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا. اب لڑکی کا ہاتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اور اس کا ہاتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جب کسی کھانے کو حلال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کھانے پر کسی ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے. یہ جو لڑکی آ رہی تھی یہ خود نہیں آ رہی تھی, شیطان بھگا کر لا رہا تھا. یہ جو دیہاتی آ رہا تھا یہ خود نہیں آ رہا تھا, یہ شیطان بھگا کے لا رہا تھا. اور جلدی جلدی انہوں نے جو ہاتھ ڈالنا چاہا وہ اس وجہ سے کہ کہیں ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں, اس سے پہلے ان سے بغیر بسم اللہ کے شروع کروا دو. اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے دروازے بند ہو جائیں گے کھانے کے, اور اگر بغیر بسم اللہ کے انہوں نے شروع کر دیا تو دروازے کھلے رہ جائیں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے. یہ ان دونوں کے ہاتھ کے ذریعے داخل ہونا چاہتا تھا اور کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا, مگر یہ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھڑا اور پھر آپ نے کھانا شروع فرمایا. تو بسم اللہ جب نہیں پڑھی جاتی تو شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے, شیطان داخل ہو جاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے 6 افراد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا کچھ کم ہی ہوگا مگر وہاں جو ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی تھی, ایک دوسرے کی ہمدردی تھی, اس لیے ایک کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے کو بھی لے لیتا تھا, دو کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے ایک کو یا دوسرے دو کو لے لیتا تھا, تین کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے دو کو، دوسرے چار کو، دوسرے تین کو لے لیتا تھا، تو ایک کا کھانا دو کھاتے تھے، دو کا کھانا چار کھاتے تھے، چار کا کھانا چھ کھاتے تھے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے، چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہو جاتا ہے. تمہارے گھر میں اگر دو شخص کا کھانا پکا ہوا ہے اور تم دو فقیروں کو، دو بھوکوں کو دیکھو تو ان کو بھی ساتھ گھر لے جایا کرو. وہ دو کا کھانا جو پیٹ بھر کر دو کھا سکتے تھے تو چار آدمی مل کر اتنا کھا لیں گے کہ ان کی زندگی پوری ہو جائے گی، دن پورا ہو جائے گا. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بھی فرماتے تھے کہ بھائی جس کے گھر میں دو کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ ان میں سے ایک کو لے جائے، جس کے گھر میں چار کا کھانا ہے ان میں سے دو کو لے جائے. تقسیم کرتے تھے بادا کے باقاعدہ کہ بھائی لے جاؤ، ان فقیروں کو کھلاؤ، ان اپنے بھائیوں کو کھلاؤ، اپنے غریبوں کو کھلاؤ. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی جذبہ عجیب پیدا ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے بارے میں کہا کہ بھائی کون ہے جو ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے گا. لے آئے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو مہمانوں کو لے کر آیا ہوں. تو بیوی کہنے لگی کہ آج تو ہمارے گھر میں اتنا ہی کھانا ہے کہ ہمارے بچے کھا سکے، آج تو مجھے بھی بھوکا ہی رہنا تھا، آپ کو بھی بھوکا ہی رہنا تھا، صرف بچوں کو کھلایا جا سکے اتنا کھانا ہے اور تم ایک مہمان کو لے کر کے آ گئے. تو میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو پھسلا کر کسی طرح سلا دو، یہ جب بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو کر اٹھیں گے تو کل دیکھ لیا جائے گا، انہیں تو سلا دو اور کھانا تیار کرو. اب میں مہمان کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں گا اس لیے کہ مہمان کا اکرام اسی میں ہے، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو مہمان کو شرمندگی ہوگی کہ میری وجہ سے یہ بھوکے رہ رہے ہیں، تو ہم دونوں بیٹھ جائیں گے. اور دسترخوان بچھا دو، ہم دونوں کو بٹھا دو، اور جب تم کھانا لانے لگو تو ایک آدھ پلیٹ لے کر کے تم پہنچو تو پہنچنے پر وہ جو چراغ جل رہا ہوگا کینڈل، تو اسے ذرا ٹھیک کرنے کی نیت سے اسے بجھا دینا، اسے بجھا دینا. مہمان یہ سمجھے گا کہ تیل کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے چراغ بجھ گیا ہے، اب اندھیرا ہی رہنے دینا اور تم کھانا لاتے رہنا. اور میں مہمان سے کہوں گا کہ بھئی اندھیرے میں ہی بسم اللہ پڑھو. اب وہ کھاتا رہے گا اور میں بھی اس کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھاتا رہوں گا، منہ بھی ہلاتا رہوں گا، چباتا رہوں گا، وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، کم سے کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے گا. کھا لیا انہوں نے پیٹ بھر کر، بچے بیچارے بھوکے، خود بھوکے رہے اور بیوی بھی بھوکی، مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی اور ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون آگے ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے، ان لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو پریفرنس دے کر کے کھانا کھلاتے ہیں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب کھانا دو کا ہوگا مگر چھ بیٹھے تھے، کھانا تین کا ہوگا مگر چھ بیٹھے تھے، چھ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات ہو گئے. اب سات ہو گئے، کھانا ابھی کھا ہی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ایک اور صحابی آ گئے. تو وہاں تو عام چیز تھی کہ جب کوئی آتا تھا تو اسے بھی شریک کر لیتے تھے. اب یہ صاحب جو ہے بیٹھے اور یہ لوگ ابھی تو کھانا شروع ہی کر چکے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں ابھی برکت معلوم ہو رہی تھی کہ یہ صاحب آئے بیٹھے اور بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع کر دیا، تو سارا کھانا دو لقموں میں چٹ کر گئے، دو لقموں میں کھانا چٹ کر گئے. اب وہ کھانا جو چھ کھانے والے تھے وہ ایک ہی شخص دو لقموں میں کھا گیا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو سما لکفاکم، ارے بھائی اس کی غلطی ہو گئی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو نہ یہ بھوکا رہتا نہ تم بھوکے رہتے، بسم اللہ پڑھتا تو تم سب کو کافی ہو جاتا. اس لیے کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کوئی کھانا شروع کر دیتا ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے، شیطان بھی کھانا کھاتا ہے اور اسے اچانک یاد آ جاتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اور میرے ساتھ شیطان شریک رہا ہے اور اس کھانے میں اب برکت نہیں رہی ہے، اور اس وقت وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کے نام سے شروع میں بھی اخیر میں بھی بیچ میں بھی، پڑھنا بھول گیا تھا شروع میں، اب بیچ میں جا کر پڑھ رہا ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ، شروع میں بھی اللہ کا نام، اخیر میں بھی اللہ کا نام، بیچ میں بھی اللہ کا نام، تو وہ برکت دوبارہ لوٹ آتی ہے. اور شیطان کے پیٹ میں جو کھانا جا چکا ہوتا ہے بسم اللہ کی وجہ سے وہ کھانا بگڑ جاتا ہے تو وہ قے کرنا شروع کر دیتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صاحب ایک مرتبہ کھانا کھانے لگے، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی انہوں نے شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، بس وہ کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا، یہاں تک کہ آخری لقمہ رہ گیا. اب جب آخری لقمہ رہ گیا تو اسے اچانک یاد آ گیا کہ ہم تو بسم اللہ کے بغیر ہی پڑھتے چلے کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال الشیطان یأکل معہ، شیطان برابر ان صاحب کے ساتھ شروع سے اب تک کھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ ایک لقمہ باقی رہ گیا. جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ لی تو بسم اللہ کی برکت سے شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب کچھ نکال دیا. تو بھائی بسم اللہ جو ہے بہت اہم، اور یہ صرف کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اہم اہم کام، کل امر ذی بال، تمام اہم اہم کام، بھائی مومن جب اللہ کے پیغمبر کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو کون سا اس کا کام غیر اہم ہوگا؟ مومن کا ہر کام اہم ہے. کل امر ذی بال، ہر اہم کام، لم یبدأ فیہ ببسم اللہ، جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے فہو اجزم، وہ اجزم ہے، وہ اجزم ہے. فہو ابتر، وہ ابتر ہے. فہو اقتا، وہ اقتا ہے. خطیب بغدادی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں فہو ابتر، وہ ابتر ہے، اور یہ بتر جو ہے یہ قطع سے ہے، یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سے برکت کو کاٹ دیتے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر ہے، اس سے اللہ تعالی برکت کو کاٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو برکت اس میں کم ہو جاتی ہے، قلیل البرکت ہو جاتا ہے، یا وہ معدوم البرکت ہو جاتا ہے، برکت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اگر کشتی میں سوار ہو تو بسم اللہ پڑھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سمندر کا سفر کرتا ہے کشتی میں سوار ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الملک، اللہ اکبر، کشتی میں سوار ہوتا ہے سمندر کا سفر کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الملک، اللہ بادشاہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اور اس کے بعد پڑھتا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ جہاز اس ایک شخص کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ڈوبنے سے محفوظ ہو جائے گا. سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، حکم ہوا کہ تم کہو، کہو اپنے ساتھیوں کے بھئی سوار ہو جاؤ کشتی میں، اور کشتی میں سوار ہو کر کہو بسم اللہ مجریہا ومرساہا. جانور کو ذبح کرو تو بسم اللہ پڑھو، فقلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. بھائی اگر تم پکے ٹھکے مومن ہو تو جب تم ذبح کرو تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، اگر تم گھر میں داخل ہونے کا وقت آئے تو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، جب گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللهم اني اعوذ بك من ان ازل او ازل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. جب یہ کوئی دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ سے شروع کر کے دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کہتا ہے وقیت وقیت وکفیت وہدیت, تیری حفاظت کر لی گئی, اب تو محفوظ ہو گیا. وکفیت, تیری کفایت کر لی گئی, اللہ از انف فور یو. اور وہدیت, اب تیری رہنمائی کی گئی, اللہ تیری رہنمائی کرے گا. تو جیسے ہی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ میں اس سے بد نظری کراؤں گا, میں اس سے یہ کراؤں گا, وہ کراؤں گا, گمراہ کروں گا. تو دوسرا شیطان جب سنتا ہے کہ اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ کے ساتھ, تو وہ اس شیطان کو جو اس پر مقرر ہوتا ہے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی ووقی وکفی. بھائی تو ایسے شخص کو گمراہ کرنے کی کیسے کوشش کرے گا جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے, جس کو اللہ کافی ہو گیا ہے اور جس کی اللہ رہنمائی کر رہا ہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغلق بابک وذکر اسم اللہ, اپنے دروازے کو بند کر اور بسم اللہ پڑھ کر بند کر. گھر میں داخل ہونے کے بعد برتن کو ڈھانکو, اس لیے کہ برتنوں کو جب ڈھانکا نہیں جاتا آسمانوں سے مصیبتیں اترتی ہیں, ان برتنوں میں جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ برتنوں کو, خالی برتنوں کو الٹا رکھو, گلاس ہے الٹا رکھو, یوٹینسل ہے الٹا رکھو, بول ہے الٹا رکھو, اور اگر اس میں کوئی چیز ہے یا الٹا نہیں رکھ سکتے تو اس کو ڈھکن سے ڈھانک دو. اور ڈھکن سے ڈھانک نہیں سکتے اس لیے کہ ڈھکن نہیں ہے, تو اس کے اوپر کم سے کم کوئی رولر رکھ دو, کوئی لکڑی رکھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب برتن کو ڈھانکنے کا وقت آئے تو وخمر اناءک وذکر اسم اللہ, اپنے برتن کو ڈھکن سے ڈھانکو اور بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھ کر, اور یہ مشکیزہ جو ہے, مشکیزہ جس میں پانی رہتا ہے, اسے بھی بند کر کے سویا کرو, اس لیے کہ اگر بند نہیں کرو گے اندر سانپ چلا جائے گا, بچھو چلا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ واوکسقاءک وذکر اسم اللہ, اپنے مشکیزے کو باندھو اور بسم اللہ پڑھ کے باندھا کرو. اور رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا کر سویا کرو, اس لیے کہ اگر چراغ کو نہیں بجھایا اور وہ گر گیا تو گھر جل جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, اپنے چراغ کو بجھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے بجھایا کرو. جہاں دیکھو بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اگر جسم میں کسی جگہ پر تمہیں درد ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اس جگہ پہ رکھو جہاں درد ہے, اور اس جگہ کے اوپر رکھنے کے بعد تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور پھر سات مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دیکھو دو چار مرتبہ عمل کر کے دیکھو ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں. درد ہے تو بھی بسم اللہ, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور ستر اتارتا ہے, ستر کھولتا ہے, ازار اتارتا ہے, لونگی اٹھاتا ہے, ستر کھولتا ہے, تو اس کی شرمگاہ کی طرف اشارہ کر کر کے شیاطین ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں, اب کیسے ان سے بچیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستر ما بین عورات آدم و بین الجن اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ. جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے انسان اور وہ اپنے اور شیاطین کے درمیان پردہ ڈال کر اپنے ستر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے. بس بسم اللہ ہی بسم اللہ, بسم اللہ ہی بسم اللہ. اور پھر یہ بسم اللہ جو ہے, بسم اللہ اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, مگر جو قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں, جتنی آیتیں, ان سب کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید ساری کتابوں کا خلاصہ, ساری کتابوں کا خلاصہ, بلکہ قرآن مجید کا بعض حصہ ساری کتابوں کا خلاصہ, اور پورا قرآن مجید اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک نام ہے اللہ جو اس میں ذات ہے, دوسرا نام ہے الرحمن, اور تیسرا نام ہے الرحیم. الرحمن عام الرحمت, الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت اتنی عام اتنی عام اتنی عام اتنی عام کہ اس رحمت سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. مسلمان پر بھی اس کی رحمت, غیر مسلم پر بھی اس کی رحمت, عام الرحمت, عام الرحمت, اور رحیم کامل الرحمت, تام الرحمت. عام الرحمت کا معنی ہے کہ اس کی رحمت بہت عام, اتنی عام کہ اس کو بھی ملی, 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 اس کو بھی ملی. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 50% ملی, اس کو 70% ملی, اس کو 100% ملی. عام الرحمت ملی سب کو مگر تھوڑی زیادہ, اور تام الرحمت کا مطلب یہ کہ ملی تو پوری کی پوری ملی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دنیا میں عام الرحمت ہے, یہاں اللہ کی رحمت سب کو ملتی ہے, مسلم کو بھی ملتی ہے, غیر مسلم کو بھی ملتی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں دنیا میں. یہ پیغمبر کس کے لیے آتے ہیں؟ غیر مسلموں کے لیے آتے ہیں, مسلموں کے لیے تھوڑے ہی آتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبروں کے مخاطب غیر مسلم ہوتے ہیں, پھر وہ اسلام قبول کر کے مسلمان بنتے ہیں. کیا رحمت اس خداوند ذوالجلال کی کہ دنیا میں اپنے پیغمبر کو اپنا انکار کرنے والوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو میرا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر ان کو بلاؤ تاکہ یہ جنت کے اندر آ جائے. عام الرحمت دنیا میں, عام الرحمت اللہ جل جلالہ عام منوالو کی سب پر رحمت ہے, اور آخرت کے اندر یہاں عام الرحمت بھی ہے اور تام الرحمت بھی. یہاں بھی عام الرحمت تام الرحمت, مگر آخرت کے اندر یہاں جو ہے رحمان ہونے کا غلبہ زیادہ ہے بنسبت رحیم ہونے کے, اور آخرت کے اندر رحیم ہونے کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا بنسبت رحمان ہونے کے. تو اللہ کے لفظ میں توحید ہے اس لیے کہ یہ اس میں ذات ہے, اور الرحمن, الرحمن جو ہے الرحمن یہ اشارہ کر رہا ہے اس دنیا میں اللہ کے عام الرحمت ہونے کے, جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ چونکہ عام رحمت فرماتے ہیں اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی آپ نے شروع فرمایا ہے. اور الرحیم, الرحیم تام الرحمت, ہر ایک پر 100% رحمت کرے گا. اب یہ مسلمان نکل گیا, غیر مسلم نکل گیا, اور یہ آخرت میں ہوگا. آخرت میں صرف مسلمان پر رحم کرے گا, اور 100% رحم, اس پر بھی 100%, اس پر بھی 100%, اس پر بھی 100%. تو یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں, جتنی بھی سورتیں ہیں, ان سب سورتوں میں تین مضامین ہیں. ایک ہے توحید جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے, دوسری ہے رسالت جس کی طرف رحمان اشارہ کر رہا ہے, اور تیسری ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا, معاد, جس کی طرف رحیم اشارہ کر رہا ہے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ سمجھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر جو ہے وہ پورے, پورا قرآن سمویا ہوا ہے, پورے قرآن کے مضامین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اس لیے میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدر کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں, 19 letters ہے, تو ایک ایک حرف پر 4,000 نیکیاں ملتی ہیں. ایک ایک حرف پر 4,000 نیکیاں, ایک ایک حرف پر 4,000 گناہ معاف, اور ایک ایک حرف پر 4,000 درجے بلند ہوتے ہیں. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محبت کرو, اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. گاڑی کھولنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گاڑی بند کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی کام کے لیے اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو پیڈ بک کھولتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ڈاکٹر ہے کسی کو دیکھنا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وکیل ہے کسی کی بات سننا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام میں میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محبت, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت اور اس پر عمل, یہ حسن خاتمہ کی کنجی انشاءاللہ ہوگی, اور اللہ جل جلالہ عام منوالو کی ولایت تک پہنچائے گی, اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی معرفت کے لیے دروازہ کھولے گی, دروازہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا, تو حضرت علی نے کہا کہ جوید, ارے بھائی بہت خوبصورت لکھنا، بہت اچھی طرح لکھنا، جلدی جلدی رف میں مت لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جوّد، اچھی طرح لکھنا، فَإِنَّ رَجُلًا جَوَّدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَغَفَرَهُ اللَّهُ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محبت سے، بہت عظمت سے، خوبصورت انداز میں لکھا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک دن نکلے شراب پینے کی نیت سے. یہ بشر کون ہے؟ بشر، بشر حافی. حافی اس کو کہتے ہیں جو جوتے اور چپل نہیں پہنتا، جو ننگے پیر چلتا ہے. اللہ کے اتنے اونچے ولی ہو گئے تھے کہ اتنی توازو، انکساری، ہر وقت اللہ کا استحضار رہتا تھا کہ پاؤں پر جوتے نہیں پہن سکتے تھے کہ اللہ کی دھرتی پہ جوتے پہن کر کیسے چل سکتا ہوں. یہ ان کی کیفیت. مگر کتنے اونچے ولی ہو گئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تک بشر حافی زندہ رہے، بغداد میں رہتے تھے، اس وقت تک بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور پاخانہ نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ اللہ کا ولی بشر بغداد کی گلیوں میں بغیر جوتیوں کے چلتا ہے، کہیں اس کا پاؤں گندگی سے آلودہ نہ ہو جائے. جب تک زندہ رہے، کسی جانور نے کوئی آلودگی بغداد کے کسی گلی میں نہیں گرائی. اتنا اونچا ولی. مگر پہلے شرابی. یہ شرابی اللہ کا اتنا اونچا ولی ہو گیا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جب انہیں دیکھتے تھے تو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بھائی اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی وجہ سے. نکلے ایک دن شراب پینے کے لیے، راستے میں دیکھا کہ ایک ورق پڑا ہوا ہے، اسے اٹھایا، دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. اسے ذرا صاف کیا، اس پر کچھ گرد و غبار تھا. صاف کرنے کے بعد چوما، آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، واپس گھر آ گئے. اور گھر آ کر ایک جگہ پہ رکھا، بازار چلے گئے اور جن پیسوں سے شراب پینے والے تھے ان سے ایک اچھا کپڑا خریدا اور ایک خوشبو خریدی، اور خوشبو کو کپڑے میں لگایا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والے ٹکڑے کو رکھا اور لپیٹ کر کے بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور سو گئے. رات کو سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، یا بشرو، اے بشر، طیبت اسمی لو طیبنک فی الدنیا والآخرہ، تو نے میرے نام کا احترام کیا اور میرے نام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، میں ضرور بھی ضرور تیرے نام کو دنیا میں بھی چار چاند لگاؤں گا، آخرت میں بھی چار چاند لگاؤں گا. یہ ہے بشر حافی رحمہ اللہ تعالی. اس لیے میرے بھائیو خوب اس کی طرف توجہ کرو. ایک قصہ کہہ کر کے آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں. ایک یہودی لڑکی مسلمان ہو گئی. باپ اس کا بادشاہ کا وزیر تھا، اسے مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت تھی. اور جب گھر میں اس نے دیکھا کہ بچی مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کا مسلمان ہونا بھی معلوم اس طرح ہوا کہ کچھ بھی کام کر دی تھی تو اس سے پہلے کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چھوٹے بڑے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. برتن دھوتی تھی تو شروع کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چولہا سلگاتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چولہے کے اوپر برتن رکھتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کان میں یہ بار بار ذکر آتا رہا. اب لاشعوری طور پر، اسے پتا نہیں کہ میرا باپ سن رہا ہوگا، کبھی ہوتا ہے ایسا، تو کان میں آواز پڑنے لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مسلمانوں کی چیز ہے، میرے گھر میں کہاں سے آ گئی. تو اس نے ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ یہ بنایا کہ بادشاہ کی جو مہر تھی جس سے وہ بادشاہ اپنے خطوط کو سٹمپ کرتا تھا، وہ اپنے گھر لے آیا. اور گھر لا کر کے اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ کا مہر ہے، اور یہ بادشاہ کا مہر اگر تم سے گم ہو گیا اور بادشاہ کو پتا چل گیا تو تمہاری تو موت ہی ہے. اور دے دیا اس کو حفاظت سے رکھنا. اب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے جیب میں رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو سو گئی. اور جب گہری نیند میں چلی گئی تو یہ بڑے میاں اٹھے، اور بڑے میاں نے اٹھ کر چپ چاپ اس کے جیب سے وہ بادشاہ کی مہر نکال لی. اور بادشاہ کی مہر نکال لی اور منصوبہ یہ تھا کہ بادشاہ کی خدمت میں شکایت پہنچائے گا کہ حضور ایک کام کے لیے آپ کی مہر میں لے گیا تھا، میں وزیر ہوں آپ کا، اور رات کو میں نے میری بیٹی کو دی تھی، میری بیٹی نے کسی کے ساتھ سازش کر کے آپ کا مہر دے دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ زندہ رہنے کی مستحق نہیں ہے، یہ منصوبہ تھا اس کے ذہن میں، تو قتل کر دی جائے گی، اس مصیبت سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اب وہ صبح اٹھی اور صبح اٹھنے کے بعد اس نے اللہ پہ توکل تھا، بھروسہ تھا، تو ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں، اور صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کاج میں لگ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہی۔ اچانک ایک شخص آیا اور ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، مچھلی کا ہدیہ لے کر کے آیا، اس لیے کہ وزیر تھا تو بہت لوگ ہدیہ لے کر کے آتے تھے۔ اس نے گھر میں اپنی بچی سے جا کر کے کہا کہ جلدی سے اس کو پکاؤ، اس لیے کہ میں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں اور ناشتہ کر کے بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ بہت خوش تھا کہ آج جو ہے وہ ہمارے منصوبے میں ہم کامیاب ہیں۔ تو بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام شروع کیا اور مچھلی کو پھاڑا تو مچھلی کے اندر سے وہ مہر نکلی۔ وہ مہر نکلی تو دیکھتے ہی وہ تو حیرت میں پڑ گئی، اس نے یوں کر کے دیکھا تو مہر نہیں، اس نے جلدی سے جیب میں رکھ دیا، بسم اللہ پڑھ کر جیب میں رکھ دیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان صاحب نے مہر نکالی تھی اور مہر نکال کر کے سمندر میں ڈالائے تھے، اس لیے کہ اگر بادشاہ نے تحقیق کی، تفتیش کی اور ان کے جیب سے نکل آئی تو مرڈر کا کیس ہو جائے گا، تو یہ پھینک کر آ گئے تھے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچائی، شکاری نے مچھلی کا شکار کیا، اس کو ایسے شخص نے خریدا جو ان کو ہدیہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کیا قدرت ہے حق جل مجدہ کی، حق تعالی شانہ کی۔ میرے بھائیو، سارے رشتوں کو توڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، سارے رشتوں کو توڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، سارے چکروں کو چھوڑ کر اس کے در کا چکر کاٹو، تمہارے دنیا بھر کے سارے چکر ختم ہو جائیں گے۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ، سب سے رشتہ توڑ کر رب سے رشتہ جوڑ۔ اب کھولا اس نے، نکالا اس میں سے اور جیب میں رکھ دیا، بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے کرم فرمایا۔ ناشتہ ہو گیا، ناشتہ ہونے کے بعد مسکرا کر باپ نے کہا کہ بیٹی وہ جو مہر میں نے تم کو دی تھی بادشاہ کی، وہ ذرا دو، اس لیے کہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے وہ مہر نکال کر سامنے رکھ دی۔ کہ یہ کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی؟ اب جب یہ سوال ہوا، جب یہ سوال ہوا تو بیٹی سمجھ گئی کہ باپ ہی کا کام تھا، یہ کہاں سے آئی؟ تو بیٹی نے پورا قصہ سنایا۔ جب باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ معجزہ دیکھا اور اپنی بیٹی کے اللہ سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں جو اونچا مقام ہو گیا تھا، اس کی ولایت کی کرامت کو دیکھا، تو خود بھی مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گیا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث پر اتنی طویل گفتگو کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا، کچھ مفید باتیں کہلوا دی، یہ میرے بزرگوں کی توجہات کی برکت ہے، ان کا فیضان ہے، حق تعالی شانہ کا فضل ہے، آپ حضرات کی حسن طلب کا نتیجہ ہے، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی، ہر چیز میں یونٹی، ہر چیز میں اکٹھا رہنے کی کوشش کرو، یہ جتنے کام مل کر ہو سکے ان سب کو مل کر کرو۔ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک مسجد میں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، کھڑے ہو کر کے دیکھتے مت رہو کہ یہ کر رہا ہے تو کرتا رہے، بھائی بھائی کا تعاون کرے، بہن بہن کا تعاون کرے، بیٹیاں ماں کا تعاون کرے، بیٹے باپ کا تعاون کرے، باپ بیٹوں کا تعاون کرے، رشتے دار رشتے داروں کا تعاون کرے، مسلمان مسلمانوں کا تعاون کرے، غیر مسلموں کا بھی جہاں ضرورت پڑ جاوے تعاون کرو، تعاون ایک دوسرے اور یونٹی کے ساتھ رہو، پیار محبت سے رہو، دلوں کو صاف رکھو۔ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، اسی کو لے کر پھرتے رہنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے، پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ مسجد برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ مدرسہ برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ جماعت برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ کام برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ کمیونٹی برباد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یونٹی کے ساتھ رہو۔ اور دوسری چیز، ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔